الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے. پہلے پیار بھرا خطاب, جب بیٹا باپ کو کوئی باپ بیٹے کو کوئی مشکل حکم دے رہا ہو تو پہلے پیار سے بلاتا ہے, ارے بیٹا. تو اللہ بھی ہمیں پیار سے خطاب فرما رہے ہیں, اس میں کتنا پیار ہے. یہ خطاب ایسا ہے یا ایو الذین آمنو, آپ نے جگہ جگہ قرآن میں دیکھیں گے یا ایو الذین, یہ پیار ہے, محبت ہے. اس لیے کہ اس خطاب سے ہندو نکل گئے, سکھ نکل گئے, عیسائی نکل گئے, خارج ہیں. اے میرے ایمان والوں, میں تو تم سے خطاب کر رہا ہوں, تم میرے ہو, میں تمہارا, تم میرے, اس سے سب نکل گئے, سارے بے ایمان نکل گئے. تم میرے ہو, میں تمہارا ہوں, آؤ میں تم سے بات کر رہا ہوں. یا ایو الذین آمنو, مشکل حکم ہے نا, تو پہلے پیار بھرا خطاب ہے, پھر وہ مشکل حکم ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا اور قضاء شہوت سے تمہیں روک دیا ہے. یہ مشکل حکم ہے. کتب علیکم الصیام, تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا اور پھر اس مشکل حکم کے ساتھ پیٹ بھی تھپکی جا رہی ہے. گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, اگرچہ حکم مشکل ہے لیکن تم سے پہلے کر چکے ہیں, تم سے پہلے والے کر چکے ہیں اس کو, لہذا تم بھی کر گزرو گے انشاءاللہ. کما کتب علی الذین من قبلکم, میں تھپکی ہے, یہ ہماری پیٹ تھپکی جا رہی ہے, ارے بندو تم سے پہلے لوگوں نے بھی اس حکم کو پورا کر لیا, تم گھبراؤ نہیں, تم بھی کر لو گے. یہ ہے کما کتب علی الذین من قبلکم. اب یہ بھی ہو گیا, اب اس حکم کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب تم اس حکم پر عمل کر لو گے تو پتہ بھی ہے تم ہمارے دوست بن جاؤ گے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, تم دوست بن, تاکہ تم ہمارے دوست بن جاؤ, کیونکہ متقی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. لعلکم تتقون, یہ مضمون بھی آیت سے ثابت ہے بھائی, میں باہر نہیں نکل رہا ہوں قرآن سے. واللہ ولی المتقین, اللہ دوست ہے متقین کے. تو لعلکم تتقون کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ تم ہمارے دوست بن جاؤ, تمہاری ہماری دوستی پکی ہو جائے. اے میرے بندو, تمہاری ہماری دوستی پکی ہو جائے. کیا محبت ہے اس آیت میں, کیا کیا اللہ کی محبت کی تجلی ہے ان الفاظ میں. ہم غور کریں تو پتہ چلے. اللہ اکبر, تہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, لیکن یہ ظاہری جو نظر آ رہا ہے اسی سے دل مست ہو رہا ہے کہ یا اللہ کیا کیا اللہ کا انداز ہے. تو بس گویا یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں اپنی دوستی پکی کرنے کے لیے عطا فرمایا. جو صاحب نسبت پہلے سے ہیں ان کی نسبت اور پکی ہو جائے, اور جو صاحب نسبت نہیں ہے وہ صاحب نسبت بن جائے. جو پہلے سے صاحب نسبت ہے وہ اور درجات کو پہنچ جائے, اور مضبوط نسبت ہو جائے. وہ تو نسبت تو خواجہ صاحب کا کیا شعر ہے, سبحان اللہ. قطع راہ عشق ہے, رہ رو کبھی ممکن نہیں, ایک سفر منزل تلک ہے, ایک سفر منزل میں ہے. ہاں یہ اللہ کا راستہ عجیب ہے, یہ عشق کا راستہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں. اے اللہ کے عشق کے راستے کو طے کرنے والے, اس کو پورا پورا طے کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر اچھا بھائی, اگر ممکن ہوتا, اگر ممکن ہو بالفرض محال, ممکن اگر ہو جائے تو پھر اللہ کی ذات کا محدود ہونا لازم آئے گا کہ یہاں تک حد ہے, حد ہو گئی, لہذا حد ہے نہیں. اللہ کی ذات تو لامحدود ہے, لہذا اللہ کے عشق کے درجات بھی لامحدود ہیں, اللہ کے عشق کی منزلیں بھی لامحدود ہیں. اللہ کے عشق کے مرتبے بھی لامحدود ہیں. اس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں. ہاں اب آگے جو تصوف کا مسئلہ کھولا ہے وہ بڑا عجیب ہے. ایک سفر منزل تلک ہے, ایک سفر منزل میں ہے. دیکھیے شیخ آپ کو متقی بنا کر اگر آپ اطلاع احوال اور اتباع مشورہ کریں تو شیخ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا. یہ آپ منزل تک پہنچ گئے. اب منزل تک پہنچنے کے بعد ایک اور سفر شروع ہوتا ہے, وہ منزل کے اندر شروع ہوتا ہے. منزل کے اندر یعنی آپ نے اللہ کا عشق, آپ اللہ تک پہنچ گئے, اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو گئی, اللہ کا عشق آپ کو حاصل ہو گیا. اب اس منزل پہ پہنچنے کے بعد منزل کے اندر ایک سفر شروع ہوگا اور وہ ہے اللہ کے عشق کی منزلیں طے کرنے کا, درجات طے کرنے کا. اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. تو ایک سفر منزل تلک ہے, ایک سفر منزل میں ہے. ہاں اللہ والے جب اللہ والے ہو جاتے ہیں, صاحب نسبت ہو جاتے ہیں, تو ایک اور سفر شروع ہو جاتا ہے, وہ درجات کو طے کرنے کا ہوتا ہے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کے, اللہ کے عشق کے, اللہ کی محبت کے درجات طے کرنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آپ سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکا, لیکن پورے آپ نے بھی نہیں کیے, کیونکہ اگر پورے ہو جائیں تو محدود اللہ کی ذات محدود ہو جائے گی اور اللہ کی ذات نامحدود ہے. یہ ہے خواجہ صاحب کے شعر کا مطلب کہ قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں. ایک سفر منزل تلک ہے, ایک سفر منزل میں ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جو منزل تک پہنچ گئے وہ منزل کے اندر سفر طے کریں, اور جو ابھی منزل تک نہیں پہنچے وہ منزل تک پہنچ جائیں. اس کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے, رمضان کا مہینہ, لعلکم تتقون. اسی لیے حضرت والا دعوت برکات ان سے کئی بہت مرتبہ سنا کہ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں خاص اہتمام ہوتا تھا. بہت سے لوگ پورے مہینے کا اعتکاف فرماتے تھے وہاں پر سالکین, اور فرمایا کہ رمضان المبارک میں شیخ کی صحبت کا فائدہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. اور فرمایا, اس کو مثال دے کر فرمایا کہ کوئٹہ جب ریل جب کوئٹہ جاتی ہے, حضرت والا نے فرمایا کوئٹہ جب جاتی ہے تو چڑھائی ہوتی ہے, ایک انجن آگے ہوتا ہے اور ایک انجن پیچھے ہوتا ہے. وہ آگے سے کھینچ رہا ہوتا ہے, پیچھے سے آگے کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے, وہ آگے سے کھینچ رہا ہوتا ہے. لہذا دو انجن لگائے جاتے ہیں ٹرین کو. تو فرمایا رمضان میں بھی دو انجن لگ جاتے ہیں, جو شیخ کی صحبت میں ہو اور رمضان میں ہو تو اس کو دو انجن لگ جاتے ہیں. ہاں اور پھر دیکھو کیسی اس کا سفر اللہ تک بہت تیز تیز طے ہونے لگتا ہے, تیز تیز. اب تیز تیز پر ایک شعر سن لیجیے. اب میں کیا کروں, تخ میں لا, مولانا روم فرماتے ہیں, تخ میں لا در کشت الا اللہ بریز, تاب یابی تاب منزل تیز تیز. تیز تیز آ گیا دو دفعہ تیز تیز. یعنی مولانا روم فرماتے ہیں جن سے ہمارے حضرت والا کو بچپن سے عشق تھا, فرمایا کہ تخ میں لا یعنی لا کے بیج کو الا اللہ کی زمین میں بو دو تاکہ تم تیز 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 تک چلتے ہوئے منزل تک پہنچ جاؤ, یعنی اللہ تک پہنچ جاؤ. تخ میں لا در کشت الا اللہ بریز, تا بیابی تا با منزل تیز تیز. ایسا کر لو گے تو منزل تک تیز تیز پہنچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تیز تیز ہمیں سفر طے کرانے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے. جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کی معافی کا مہینہ عطا فرمایا ہے, جو طالب مغفرت ہیں ان کو مغفرت کا مہینہ عطا فرمایا ہے, اور جو صاحب نسبت ہیں ان کو اور آگے بڑھنے کا, نسبت کے مضبوط کرنے کا مہینہ عطا فرما دیا. اور سوچے تو صحیح, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو مہینے پہلے رجب سے دعا فرماتے تھے, رجب سے, اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. اس دعا سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوا. بعض لوگ اعتراض کرتے تھے, میں نے سنا بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے شیخ جو ہیں وہ 130 سال کی عمر مانگتے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عمر کی درازی مانگ رہے ہیں نیکی کے لیے, لہذا نیکی کے لیے یہیں سے مسئلہ نکل گیا. نیکی کے لیے درازی عمر مانگنا مستحب ہے, اس کی دعا کرنا. حضور نے مانگی کہ نہیں مانگی بتائیے کہ مجھے رمضان تک اللہ عافیت سے پہنچا دیجیے تو مانگ تو رہے بس مسئلہ ثابت ہو گیا سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی جو اہل اللہ سے بدگمان رہتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں بدگمانی حصے میں آتی ہے کتنی بری چیز حصے میں آئی اور جو بدگمان جو اچھا گمان رکھے وہ صاحب نسبت ہو جاتا ہے اب سوچ لیں ہمیں کیا کرنا ہے ہم کس راستے پہ جانا چاہتے ہیں لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس کی آرزو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اے اللہ رمضان کے مہینہ مجھے عطا فرما دیجیے کوئی تو بات تھی اور پھر اہتمام فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان شعبان کے آخری دن ہمیں وعظ فرمایا ہم سے بیان فرمایا فقال یا ایها الناس قد اضلکم شهر عظیم ذرا دیکھیے بار بار مہینے کا نام لے رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ عکس لگا کر عکس سے بات فرماتے لیکن نہیں فرمایا اے لوگوں تم پر ایک مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے قد اول لکم شہر عظیم ایک عظیم مہینہ اپنا سایہ ڈال ذل کہتے ہیں سائے کو اور اول یظل اظلال کہتے ہیں سایہ ڈالنا سائے میں لے لینا آغوش میں لے لینا ڈھانک لینا اور یہ کب استعمال ہوتا ہے ماں نے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنی آغوش میں لے لیا اس کا مطلب ہے زبردست عظیم مہینہ ہے جو ہم سب کو ڈھانپ لے گا رمضان کا جو معنی ہے نا جو علماء نے لکھے ہیں رمضان یرمزو کے معنی جھلسا دینے کے ہیں تو ایک اس کی تقریر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ گناہوں کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے اس لیے اس کا نام رمضان ہے جیسے آگ جھلسا دیتی ہے چیزوں کو ایسے یہ مہینہ رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کو جھلسا کے رکھ دیتا ہے تو فرمایا قد اول لکم شہر عظیم تم پر ایک مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے یعنی تم ایک مہینے تک اس ایسے زبردست مہینے کے سائے میں رہو گے جو رحمت والا ہے مہینہ ہے قد اول لکم شہر عظیم پھر آگے فرمایا شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر 3 مرتبہ شہر کا لفظ ہے مہینہ 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 ایسا مہینہ ایسا مہینہ ایسا مبارک مہینہ عظیم مہینہ ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ایک جس میں عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا ہے وقیام لیلۃ تطوعا اور رات کی تراویح کو تمہارے لیے ثواب ثواب کی چیز بنایا ہے اور یہ تراویح کا اہتمام سنت موقعہ ہے سنت تراویح سنت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ اسلامی حکومت ہو اور وہاں مسلمان ہوتے ہوئے تراویح سے انکار کر دیں تو حاکم وقت کو چاہیے کہ ان سے قتال کرے قتل کرے ان کو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اب آپ بتائیے کسی معمولی حکم پر ایسا قتال کا حکم جاری ہو سکتا ہے کہ حاکم قتال کرے تراویح کا حکم چھوڑنے پر قتال کا حضرت نے لکھا ہے مسئلہ لکھا ہے کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ قتال کرے قتل کرے ایسے لوگوں کو لہذا تراویح بعض لوگ اسی لیے ہمارے ہاں بڑی کوتاہی ہے اس میں 3 روزہ 5 روزہ 6 روزہ 10 روزہ بس یہ پڑھ کر اور چھٹی تراویح کی چھٹی اور بعض لوگ 27 روزہ پڑھ لیتے ہیں مگر 2-3 دن جو باقی رہ گئے اس کی چھٹی کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں شیطان ڈنڈی مار ہی لیتا ہے اپنا حصہ لگا ہی لیتا ہے تو قرآن کریم کا پورا سننا یہ الگ سنت ہے، اور تراویح کا پورے مہینے میں تراویح کا اہتمام یہ الگ سنت ہے. اور یاد رکھیں تراویح کا پورے مہینے میں اہتمام یہ زیادہ اہم سنت ہے، یہ زیادہ اہم سنت ہے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں قرآن کریم پورا سنا جائے، یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، یا سنایا جائے، لیکن تراویح کا پورے مہینے میں اہتمام اسی لیے تو ہے کہ اگر کہیں تراویح پڑھانے والا نہیں تو علم تعالیٰ کہیں سے پڑھوں. وجہ اس کی ہے تراویح پڑھنی ضروری ہے. لہذا یہ بہت وہ ہم ایک سنت کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ سنت جو اتنی اہم نہیں تھی جتنی یہ اہم ہے کہ تراویح کا اہتمام پورے مہینے میں کرنا چاہیے، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. کوئی 3 دن کی چھوڑ دیتا ہے، کوئی 20 دن کی چھوڑتا ہے، کوئی 25 دن کی تراویح چھوڑ دیتا ہے 5 روزہ پڑھ کے، اور کوئی 27 دن کی چھوڑ دیتا ہے 3 روزہ پڑھ کے. ایسی بھی ہیں 3 روزہ بھی ختم ہوتے ہیں. تو تراویح بہت اہم عبادت ہے، بہت اہم. بھائی ہم دنیا کے لیے مشقتیں جھیلتے ہیں اور وہ آسان ہے ہمارے لیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ انعام کم ہے؟ ہم اسی کو سوچ لیں. تراویح کے لیے جب ہم کھڑے ہو نا، جس کو حضرت شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے تراویح کا سہم ہے، تراویح کا سہم ہے، مغرب کے بعد سے ہی تراویح کا سہم ہو جاتا ہے، یعنی خوف کہ بھائی اب تراویح پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے. جب یہ شیطان ڈالے نا تو ہم یہ سوچیں ارے 20 رکعت پڑھیں گے مگر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کیا کم انعام ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، بس یہی سوچ لیں. جب انعام سامنے ہو نا، بھائی مہینے بھر آدمی نوکری کیوں کرتا ہے؟ تنخواہ سامنے ہوتی ہے کہ 1000 روپے ملیں گے، تو مہینے بھر کی مشقت یہاں تک کہ اوور ٹائم بھی آسان ہو جاتا ہے کہ اوور ٹائم ملے گا. اوور ٹائم کیوں کرتا ہے؟ اوور ٹائم کے لیے. تو مشقت جھیلنا آسان ہو جاتا ہے جب انعام سامنے ہو. تو انعام یہ ہے کہ سارے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے، سارے گناہ معاف فرما دیں گے، گویا ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہوں. اگر حقوق العباد نہ ہو، حقوق العباد تو اپنی جگہ ہیں، تو وہ اگر کسی نے ادا نہ کیے ہو تو ضروری ہیں، لیکن ویسے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو آپ بتائیے غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ان نصوص سے صغیرہ معاف ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کسی ضابطے کے پابند نہیں، جس کے چاہیں اللہ کبیرہ بھی معاف کروا دیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ضابطے کے پابند تو دنیا کے لوگ ہیں، اللہ کسی ضابطے کے پابند نہیں. تو فرمایا کہ اس کی رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے. من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ. اس کے اندر جو شخص کوئی نیکی کر لے، کوئی بھی نیکی کر لے، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو. غیر رمضان میں، اور یاد رکھیں یہ جو ہم نے فرض نماز پڑھی نا ابھی عصر کی، اگر ہم ساری فرض کر لیں ساری زندگی ہم نفل نماز پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، ان سب کا مجموعہ ملا کر بھی ایک فرض کے برابر وہ درجات نہیں پہنچ سکتے. ساری زندگی بالفرض اگر ہم نفل پڑھتے رہیں، ان کو پڑھ کر جس درجے پر ہم پہنچیں گے، ایک فرض سے ہم اس سے بھی آگے، کہیں آگے کے درجے پر پہنچیں گے. اب فرض کا درجہ یہ ہوتا ہے، نوافل کا مقابلہ ہی نہیں فرض. اب آپ بتائیے، تو رمضان کے اندر جو نیکی کر لے وہ اس نے گویا غیر رمضان میں فرض ادا کیا. اور غیر رمضان کا فرض بتا رہا ہوں کہ اگر ساری زندگی نفل پڑھتا رہے تو ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکے گا. رمضان میں نیکی کا یہ ثواب ہے. ومن ادا فریضتن فی کان کمن ادا سبعین فریضتن فی ما سوا, اور جو رمضان میں فرض کو ادا کرے وہ غیر رمضان وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض اس نے ادا کیے ہوں. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, اور یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کی تین قسمیں ہیں. وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ, آگے فرمایا صبر کی تین قسمیں ہیں. الصبر عن الطاعات, اللہ کی اطاعت پہ جمنا, نیکیوں پر جمنا. الصبر عن المعصیہ, اللہ کی نافرمانی سے رکنا. الصبر عن الشدائد, اور مصیبتوں کو جھیلنا اللہ کے لیے. یہ تین چیزیں ملا کر صبر کا مجموعہ, یہ تین چیزیں ملا کر صبر بنتا ہے. تو یہ مہینہ صبر کا ہے. والصبر ثواب الجنہ, اور جنت ہے صبر کا بدلہ جنت ہے. وشہر المعافات, اور یہ ایمان والوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے. اس کے دو مطلب ہیں, ایک غم خواری دو قسم کی ہے, ایک دنیا کی غم خواری اور ایک دین کی غم خواری. دنیا کی غم خواری تو یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی تنگی ہے اس کو ہم زکات دے دیں, صدقہ دے دیں, اس کو ہدیہ دے دیں, یا کوئی غریب ہے مسکین ہے اس کو روزہ افطار کرا دیں, یہ دنیا کی غم خواری ہے. مادی چیزیں, اس کے مادی مسئلے کو حل کر دیا ہے. اور دوسرا دین کی غم خواری, کسی کو اتحیات نہیں آتی, ان دنوں میں دل نرم ہوتے ہیں, طبیعت مائل ہوتی ہے دین کی طرف, کسی کو دعائیں قنوت نہیں آتی اس کو سکھا دی, اتحیات سکھا دی, کسی کو مسئلے نہیں معلوم ہو نماز سکھا دی, نماز کے مسائل سکھا دیے, یہ دین کی غم خواری ہے. یہ دونوں قسم کی غم خواری مراد ہیں, دین سکھانا بھی اور دنیا کی حوائش کو پورا کرنا, دونوں اس میں داخل ہیں. ایمان والوں کے ساتھ غم خواری کا میں غم کھاؤ بھائی ان کا, ارے بھائی اس کو یہ بے نمازی ہے کیسے نمازی بن جائے. ہمیں یاد آیا جب وہاں تو ہم طالب علم تھے تو وہاں گلشن میں تو سامنے کی گلی ایک تھی, اب تو اس میں بہت دکانیں کھل گئیں, پہلے اس میں اندھیرا تھا جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا, تو وہاں اس کے کونے پر میوزک کی دکان کھولی تھی بعض لڑکوں نے. حضرت والا ان کو پیار سے سمجھاتے تھے, محبت سے سمجھاتے تھے, ان لڑکے نوجوان لڑکے تھے, حضرت ان کو سمجھاتے تھے اور حضرت والا کی برکت سے انہوں نے توبہ کی. یہ ہے غم خواری, اس کو کہتے ہیں اس کی فکر کی جائے, اس کو محبت سے سمجھایا جائے, سمجھ جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, مسلمان ہے, کلمہ ہے, اللہ نے ایمان کی چنگاری رکھی ہے. یہ ہے کہ راک اس پہ آ گئی ہے چنگاری پہ, اسی راک کو اللہ والے ہٹا دیتے ہیں پنکھے سے, اس راک کو ہٹاتے ہیں. تو جب راک کو ہٹاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب پنکھا جھلتے ہیں چنگاری راک کے نیچے دبی ہوئی ہوتی ہے, راک بھی ہٹتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے سرخ سرخ اندھارا نظر آتا ہے اور پھر بھی پنکھا جھلتے رہنے سے آگ جل پڑتی ہے, آگ جل جاتی ہے. بس یہی کرتے ہیں اللہ والے, پہلے وہ گناہوں کی راک ہٹاتے ہیں, پھر وہ ایمان کی چنگاری جو دبی ہوئی تھی گناہوں کی راک میں وہ نکل آتی ہے. آدمی بھی کہتا ہے او میں اللہ نے یہ دولت دی ہوئی ہے, پھر آہستہ آہستہ پنکھا اللہ والے جھلتے رہتے ہیں, ان کی صحبتوں میں پنکھا جھلا, یہ ان کی صحبت میں جا کے پنکھا جھلنا ہے یہ گویا کہ, تو پھر آگ لگ جاتی ہے اسی چنگاری میں. جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, کہیں کونوں مقامے جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. وہ چنگاری اللہ نے ہماری مٹی میں شامل کی ہے, جس چنگاری کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے. کہیں کونوں مقامے جو نہ رکھی جا سکی اے دل, ہے کہ نہیں قرآن کریم میں, انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان, ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر, سب نے معذرت کر لی اور انسان نے اٹھا لیا. اس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں, کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی اے دل, غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. تو وہو شہر المعافات, وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, یہاں بھی دو مطلب ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, اس کے بھی دو مطلب ہیں. اور دونوں صحیح ہیں. مادی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ بہت سے لوگوں کے لیے کمائی کا مہینہ ہوتا ہے, اور آخرت کا تو مہینہ ہے ہی, آخرت کا تو سیزن ہے ہی. اللہ تعالیٰ بھی امتحان خوب لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کمائی اس طرف زیادہ کرتے ہو یا ادھر زیادہ کرتے ہو. زبردست امتحان ہوتا ہے بعض لوگوں کا, کیونکہ سیزن چل رہا ہوتا ہے. سیزن ہے بھائی, سیزن کا وقت ہے, فرصت نہیں ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, کیونکہ یہاں رزق مطلق ہے اس لیے مادی رزق بھی مراد ہے اور باطنی رزق بھی, روحانی رزق بھی مراد ہے. گویا اس مہینے میں مادی رزق بھی مومن کا بڑھایا جاتا ہے. اور دیکھ لیجیے آپ سارا سال پابندی سے 30 دن تک پکوڑے کھاتے ہیں, دہی بڑے کھاتے ہیں, روح افزا کا شربت پیتے ہیں, لیکن یہ مہینہ پورا آپ یہ روح افزا کا شربت پی رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, دہی بڑے کھا رہے ہیں, کھجور کھا رہے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کھجور. تو یہ تو فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. مادی رزق تو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے اور باطنی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. روحانی رزق وہ کس طرح ہوتا ہے کہ طبیعت کا میلان ہوتا ہے کہ لاؤ بھائی ہم تلاوت کریں, لاؤ بھائی ہم نوافل پڑھیں, بھائی اب ہم سحری میں اٹھے ہوئے ہیں تو ہم تہجد بھی پڑھ لیں. دل چاہتا ہے عام دنوں میں وہ ان نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی اور رمضان میں مل جاتی ہے. یہ رزق ہی تو بڑھ گیا, یہ باطنی رزق روحانی رزق اللہ نے بڑھا دیا, اس کا نتیجہ ہے. تو وہ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن. اور آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیا تو اس یہ روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی, اس کی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا, اور اس کی گردن کے آگ سے چھوٹنے کا, آزاد ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به صائما. کیا سوال کیا ہے, ہم میں سے ہر ایک کی تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے, اب ہم کیسے اس فضیلت کو حاصل کریں گے؟ تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعطی اللہ هذا الثواب علی مصفۃ لبن او شربۃ من ماء. ہاں یعطی اللہ هذا الثواب علی مصفۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. تین چیزوں پر, یعنی دودھ کا کوئی ایک گھونٹ پلا دے, یا کھجور کھلا دے کوئی ایک کھجور یا چھوارا, یا فرمایا کہ اوشر بن ماں. یہ جو ہے نا لسی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لسی وہ نہیں ہوتی تھی جو ہماری ہوتی ہے. اب تو پیڑے بھی ڈالے جاتے ہیں, پھر ملائی کا ٹکڑا بھی ایک ڈالا جاتا ہے اور اس کو گاڑا کیا جاتا ہے, چینی ڈالی جاتی ہے, پھر اس کو گھوٹا جاتا ہے. یہ سب تکلفات نہیں تھے. دیکھیے مصنون جو لسی ہے وہ کیا ہے, میں عرض کرتا ہوں, دودھ میں پانی ملا دیا یہ لسی ہو گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لسی یہی تھی. اور یہ سب دوسرے جو آ گئے یہ ہمارے چکھا رہے ہیں. تو شربت مما سے مراد یہی ہے کہ یعنی پانی دودھ میں ملایا ہوا ہو وہ, تو گویا کہ یہ لسی کسی کو پلا دی جائے تو اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب میں بھی ایک طریقہ جو بزرگوں سے ہم نے سنا وہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم روزانہ یہ ثواب کما سکتے ہیں, لہذا اس کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مساکین کو تو دیں, ان کو بھی روزہ افطار کرائیں, وہ اپنی جگہ اہم ہے, لیکن گھر میں بھی ہم یہ عمل کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے جس کے پیسوں سے افطاری آتی ہے وہ ایک پلیٹ وغیرہ میں سب کے لیے افطاری رکھ دیں اور سب کو اس کا مالک بنا دیں کہ بھائی آپ اس پلیٹ کے مالک ہیں جو کچھ اس میں ہے. اس میں کیلا بھی رکھ دیا, دہی بڑے بھی اور وغیرہ کھجور وغیرہ سب رکھ کے اور مالک بنا دیجیے. سب مالک ہو گئے, اب جب افطار ہو اذان ہو جائے تو سب ایک دوسرے کو دیں, لے بھائی یہ. تو آپ نے گویا ایک دوسرے کو روزہ افطار کرا دیا, تو آپ کو یہ سہولت مل گئی, مغفرت مل گئی, گناہوں کی معافی مل گئی. یہ کیسا طریقہ ہے؟ کہ آپ گھر کا سربراہ مالک بنا دیں اپنے اپنے گھر والوں کو یا اپنے جو دست نگر جو ہیں اس کے جو گھر والے ہیں, بس پلیٹ میں رکھ کے مالک بھائی اتنے حصے کہ آپ مالک ہیں, اور جب افطار ہو جائے سب ایک دوسرے کو دے دیں. تو آپ نے گویا ایک مسلمان کا روزہ افطار کرایا. تو یہ انشاءاللہ فضیلت, لیکن میں یہ اس سے اس کو ضرور سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں اس عمل سے ایسا نہ ہو کہ رک جائیں مساکین کو دینے, ان کو بھی دینا چاہیے, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ تو میں گھر کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اور فرمایا کہ ومن اشبہ صائما سقاه الله من حوضي لا يظمأ حتى يدخل الجنة. یہ تو اللہ تعالیٰ ثواب دے ہی دیتے ہیں ایک گھونٹ لسی پر, پانی پر, یا کھجور یا چوارے پر, لیکن جو پورا پورا ومن اشبہ صائما, جو سیر کرا دے, خوب پیٹ بھر کے کھلا دے کسی روزے دار کو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ یعنی اول 10 دن, شروع کے 10 دن پہلا عشرہ یہ رحمت ہے. یہ صاحب نسبت لوگوں کے لیے, جو پہلے سے اللہ والے تھے ان کے لیے بس رحمت شروع ہو جاتی ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رحمت کا آغاز ہو جاتا ہے. وہ پہلے ہی سے پاک صاف ہوتے ہیں تو رحمت کے مستحق ہوتے ہیں, لہذا رحمت ان کے لیے برسنے لگتی ہے. وہ اوسطہ مغفرہ, اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے, یعنی جو گناہگار تھے, کم درجے کے گناہگار تھے, کم درجے کے, انہوں نے 10 دن کا مجاہدہ کیا, اچھی طرح روزے رکھے تقوی کے ساتھ, وہ بھی قابل مغفرت ہو گئے. تو 10 درمیانے 10 دن مغفرت کے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. اور جو بہت زیادہ گناہگار ہو کر جنت کے مستحق ہو چکے تھے, انہوں نے بھی 20 دن اگر وہ صحیح طرح اس طریقے سے روزہ رکھ لیں, تقویٰ سے روزہ رکھیں, حفاظت کے ساتھ روزہ رکھیں, تو وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, تو اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں. ایسے لوگوں کو جو جہنم کے مستحق, جہنم سے آزاد کون ہوتا ہے؟ جو مستحق ہو چکا ہو. تو مستحق جو جنت جہنم کا ہو چکا تھا, وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. تو یہ ہے وهو شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه, اور جو اس مہینے میں اپنے ماتحت کے بوجھ کو ہلکا کر دے. کام والیاں ہمارے ہاتھ ہیں, اپنی اہلیہ سے کہہ دیں, گھر والوں سے کہہ دیں, بھائی اس سے اگر ہم آدھے گھنٹے کام لے لیں تو 15 منٹ لے لوں, یا چلو بھائی 20 منٹ کام لے لو, بھائی اس سے چھٹی کر دو, بس اب تم جاؤ, تھوڑا سا کام ہم خود کر لیں. اگر 1 گھنٹے کا کام لیتے تو 1/2 گھنٹہ کر دیں, تاکہ یہ فضیلت تو مل جائے. تو مملوک میں یہ کام والیاں بھی داخل ہیں, اور مملوک میں ماتحت بھی داخل ہیں. اگر ہمارا آفس ہے, ہم اس کے مختار کل ہیں, آفس ہے ہمارا, ہم تھوڑا سا اس کی ٹائمنگ میں کمی کر دیں, دورانیے میں کمی کر دیں, دکان کا وقت ہے اس کے دورانیے میں کم کر دیں, بس یہ آپ نے گویا کہ اپنے ماتحت کا بوجھ ہلکا کر دیا. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ, اللہ ایسے شخص کی مغفرت فرما دیں گے. وَأَعْتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ, اور اس کی گردن کو خلاصی عطا فرما دیں گے جہنم سے. وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ, لہذا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدردانی نصیب فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایک گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے, لہذا حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. رمضان کی ہر رات میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ, یہ موقع ہے خیر کو طلب کرنے کا. ویا باغی الشر اقصر, اور او شر کے تلاش کرنے والے، شر کے ٹوہ میں رہنے والے، گناہوں کی میں دل لگانے والے، اب رک جا، اس کام سے رک جا، گناہوں سے رک جا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز، وذالک کل لیلہ، ہر رات میں یہ آواز لگائی جاتی ہے. لہذا خیر کی طلب کرنے کا اس سے اچھا کون سا وقت ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اے خیر کی طلب کرنے والے آگے بڑھو، اور اگر جو اس مہینے میں بھی گناہ سے نہ بچا تو پھر اور کون سا موقع ہے گناہ سے بچنے کا؟ لہٰذا اس وقت اس کے لیے بھی آواز لگائی جاتی ہے، یا باغ یا شر یا افسر، ارے او گناہ سے، گناہ کو تلاش کرنے والے، گناہوں کی موقعوں کی تلاش میں رہنے والے، باز آ جا، باز آ جا اپنی حرکتوں سے، باز آ، باز آ، ہر آنکھ ہستی باز آ، در کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ہی درگہے ماں درگہے نومیدی نے، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ. باز آنے پر یہ یاد آ گیا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، جیسے بھی تم ہو باز آ جاؤ. کافر ہو یا آگ کی پوجا کرنے والے ہو یا بت کی پوجا کرنے والے ہو تو بھی باز آ جاؤ. یہ ہماری درگاہ، ہمارا آستان، یہ ناامیدی کا اور مایوسی کا کی جگہ نہیں ہے. صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ چکا ہے تو بھی باز آ جا، ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے. 100 بار بھی توبہ اگر کی ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. بس لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے تو دل لگا لیا اللہ سے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک لمحہ اس کی قدردانی نصیب فرمائے. ہمارے اکابر نے کس طرح اس مہینے کا اہتمام فرمایا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراوی تو پڑھتے ہی تھے، پھر ساری رات تراوی میں کسی خود حافظ نہیں تھے، حفاظ کو بلا کر اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان سے قرآن سنتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن دن میں اور ایک قرآن رات میں اور ایک تراوی کا قرآن، 61 قرآن رمضان شریف میں ختم فرماتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن اور رات کا ایک قرآن ختم فرماتے تھے. اور قرآن کو تو خاص مناسبت ہے اس مہینے کے ساتھ، بلکہ قرآن کو ہی کیا، دیگر کتابیں بھی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحائف دیے گئے وہ رمضان میں دیے گئے، حضرت داؤد کو تورات عطا کی گئی رمضان میں عطا کی گئی، انجیل رمضان میں عطا کی گئی، زبور رمضان میں دی گئی، نازل کی گئی. لہذا دیگر کتب بھی رمضان میں نازل ہوئیں، صحائف بھی رمضان میں نازل ہوئے، تو یہ بہت بڑا کلام. اور قرآن کریم کے بارے میں تو فرمایا ہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شاید یہی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. تو قرآن کو اس کے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہے، اس لیے قرآن پڑھوایا جا رہا ہے، سنوایا جا رہا ہے. تو تراوی میں قرآن پڑھو، سنو یا تو سنو یا پڑھو، تلاوت کرو، خوب خوب قرآن، جتنا ہم ہو سکتا ہے ہم سے ہم قرآن پڑھیں، بقدر تحمل قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ سب سے مضبوط نسبت، سب سے مضبوط تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے وہ تلاوت قرآن سے ہوتا ہے، تلاوت قرآن سے نسبت مضبوط راسخ ہو جاتی ہے. اور رمضان کے مہینہ یہ تو خاص اس کو اثر ہے، تلاوت کے ساتھ خاص مناسبت ہے. اور رمضان میں تلاوت کرنے کا لطف اور اس کے فوائد اور اس کی نورانیت دیگر مہینوں کے مقابلے میں بالکل الگ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.